الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چین کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھنے والا سمجھنے والا اور جو کچھ علم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اول تاخر اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں انشاءاللہ اس پروگرام میں کئی ایسے شرعی مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں جن کے شرعی جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش اور صحیح کی جاتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب مفتی حسان صاحب ہیں اور بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا سونے کی یا چاندی کی یا کوئی اور انگوٹھی پہننے سے نماز نہیں ہوتی؟
سونے یا چاندی کی انگوٹھی، انہوں نے چاندی بھی کہا ہے سونے بھی کہا ہے، اور اس کو پہن کر نماز ہونے کے حوالے سے، اب مرد و عورت کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا نہیں، میں چاہوں گا آپ ڈیٹیل سے ہی اس کا حکم ارشاد فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اگر سونے چاندی کی یا کسی اور دھات کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھتی ہے تو اس کا نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور اس میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کا پہننا بالکل درست ہے اور اس کو پہننا بھی چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس بات کو ناپسند کرتی تھیں کہ عورت جب نماز پڑھے تو کوئی زیور اس کے جسم پر نہ ہو، وہ اچھا سمجھتی تھیں کہ جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی عورت کے زیور ہونا چاہیے اس حال میں وہ نماز کے اندر آئے، لیکن بہرحال اگر بغیر زیور کے بھی نماز پڑھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مرد کے لیے صرف پہننے کے اعتبار سے بھی اور نماز کے لحاظ سے بھی کہ مرد کو صرف اور صرف چاندی کی وہ انگوٹھی پہننا اس کی اجازت ہے کہ جو 4.5 ماشا سے کم کی ہے،
ٹھیک ہے،
اور چاندی کی ہے اور اس میں کم از کم ایک نگ لگا ہوا ہے، نہ ایک نگ سے زیادہ ہو نہ ایک نگ سے کم ہو، بلکہ اس کے اندر صرف ایک ہی نگ لگا ہو اور ایک نگ لگا ہوا ہو اور 4.5 ماشا سے کم کی ہے، ایک چاندی کی انگوٹھی ہے، تو ایسی چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے اور اس کو پہن کر وہ نماز میں بھی آ سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے یا چاندی کی 4.5 ماشا کی یا اس سے زیادہ کی انگوٹھی پہنی بھی ہے یا ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنی بھی ہیں یا ایسی انگوٹھی پہنی بھی جس میں ایک سے زیادہ نگینے لگے ہوئے ہیں یا بغیر نگینے کے پہنی بھی ہے، تو یہ تمام کی تمام صورتیں اس کے لیے گناہ بھی ہیں اور اس صورت میں اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی جس کو دوبارہ اسے پڑھنا پڑے گا۔
اچھا، دوبارہ اس کو نماز، اسی طرح کسی نے ایک سے دو انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں تو اگرچہ چاندی کی ہوں،
جی، تو بھی اس صورت میں اسے نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، مکروہ تحریمی اس کی نماز ہوگی۔
ٹھیک ہے، یہ جو نگینہ ہے اس کا بھی وزن اس میں شمار کریں گے یا انگوٹھی کا صرف؟
نگینہ نہیں، یہ صرف انگوٹھی جو اس کا ہلکا ہوتا ہے وہ مراد ہے، باقی اس کے اندر جو نگینہ لگا ہوا ہے وہ بھلے کتنا ہی بھاری بھرکم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ٹھیک ہے، آج کل خواتین آرٹیفیشل جیولری پہنتی ہے تو یہ پہن کے نماز پڑھنے کے لیے؟
دیکھیں، اس کے بارے میں علماء کا ہے اختلاف، ہمارے نزدیک یہ جائز ہے کہ اگر وہ پہنتی ہے تو پہننا اس کا درست ہے اور اس کی نماز بھی اس میں ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس سے پہننے سے گریز کرتی ہے تو اچھا ہے، لیکن اگر پہنا تو اس صورت میں حرج نہیں ہے، نماز اس کی بلا کراہت ہو جائے گی۔
مزید کون؟
جی، میرا اس بارے میں سوال ہے کہ اگر چھوٹے بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے لیے ماں کو صبر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، ماں اور والد کا؟
اللہ کریم ان کو صبر عطا فرمائے اور انہیں نعم البدل عطا فرمائے، کیا کہتے ہیں آپ؟
اس میں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، سب سے پہلے تو اللہ پاک کی رحمت کے اوپر نظر رکھے اور اس کے بعد اس کے جو ثوابات ہیں، جو ثواب ملے گا اس کے اوپر، اس کے اوپر نظر رکھے کہ اس کا بچہ جو فوت ہوا ہے قیام، اگر اس نے اس پر صبر کیا تو قیامت کے دن یہ بچہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا اور اس کو جنت کے اندر لے جائے گا جو بچہ نابالغی کی حالت کے اندر فوت ہوتا ہے. تو اس ثواب کو پیش نظر رکھیں. پھر اس بچے کی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں تو امید بڑھ گئی نا, بہت زیادہ امید بڑھ گئی کہ وہ نا سمجھ تھا اور اس حال میں دنیا سے چلا گیا, تو جمہور آئمہ کے نزدیک تو وہ جنت کے اندر جائے گا. تو یہ اس کے لیے کیا کم خوشی کا باعث ہے؟ دنیا میں رہتا تو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرتا. اب اس اعتبار سے ہی بندہ غور کر لے اور اس اعتبار سے ہی دیکھ لے کہ بچے کے اس طرح جانے کی وجہ سے بچے کو فائدہ ہوا. تو اس پر غور کرے, اللہ پاک کی رحمت پہ غور کرے, پھر اللہ پاک کی رضا کے اوپر غور کرے کہ اللہ پاک کی رضا اس کے اندر تھی. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے. عرض کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم دل روتا ہے, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, لیکن کہتے وہی ہیں جس پر ہمارا رب راضی ہے.
سبحان اللہ,
بات وہی کرتے ہیں جس پر ہمارا رب راضی ہے. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ جب مشکل پہنچے, مصیبت پہنچے, تکلیف پہنچے, تو اس میں سب سے پہلا جو صدمہ بندے کو پہنچتا ہے, اول صدمہ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بندے کو صبر کرنا ہوتا ہے, ورنہ آہستہ آہستہ تو بندے کو بڑی سے بڑی مصیبت کے اوپر صبر آ جاتا ہے. تو تکلیف پہنچے تو فوری طور پر اللہ پاک کی رحمت پر, اللہ پاک کی رضا پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی صبر آ ہی جائے گا.
ایسی روایات کا بھی مطالعہ کریں جیسے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کا جو واقعہ ہے
جی,
اور یعنی کتنی ایک مثالی وہ صبر ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. اور ایک وہ اور بھی حدیث پاک ہے جس میں کسی بچے کی روح کو جب قبض کر لیا جاتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو رب ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا, تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس حالت میں بھی تیرے بندے نے تیری حمد کی ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام ہی بیت الحمد رکھو. یہ گھر اسے اسی بدولت نصیب ہوا کہ حمد جو اس نے اس غم کی کیفیت پر, اپنے بچے کے انتقال کی کیفیت پر جو غم تھا, پھر بھی اللہ کی وہ حمد بجا لائے, تو اللہ ان کے لیے جنت میں بھی بیت الحمد نام کے گھر انہیں عطا فرمائے گا. اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے. جی بڑھتے مزید کورس کر.
اس حساب سے سوال یہ کرنا تھا حضرت کہ یہ جو ہومیوپیتھی کی دوائی ہے یہ پینا کسی مرض میں اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے, حلال ہے یا کیا ہے؟
ٹھیک ہے ٹھیک. مزید
باجماعت نماز فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور آخری تحیات میں ہم صرف درود شریف پڑھ رہے ہیں, امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے تو ہم بھی سلام پھیر دیں؟
ٹھیک ہے بالکل. ہومیوپیتھک کی ادویات استعمال کرنا اور عمومی طور پہ لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ اس میں الکوہل کا وہ ہوتا ہے ملی ہوئی ہوتی.
دیکھیں الکوہل تو ایلوپیتھک دوائیوں کے اندر بھی ملا ہوا ہوتا ہے, تو اسی طرح ہومیوپیتھک دوائیوں کے اندر جہاں الکوہل ملا ہوا ہو تو بطور دوا استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے کہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. البتہ ان کی دوائیوں میں بعض اوقات اور کچھ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں ایسی کہ جو حرام ہوتی ہیں, تو اگر ایسی کوئی حرام چیز کے اس کے اندر داخل کرنا معلوم ہے, کنفرم معلوم ہے کہ آپ کے سامنے جو دوائی موجود ہے اس کے اندر یہ چیز استعمال کی گئی ہے, تو پھر اس کے بارے میں تو جداگانہ احکام ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ جو عام روٹین میں استعمال ہونے والی دوائیاں ہوتی ہیں جو جس کے بارے میں صرف اس وجہ سے شبہ اٹھتا ہے کہ اس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے, الکوہلک دوائیاں ہیں, تو اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے. علماء کا فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
اور عام ملنے والی دوائی سے ایک عام مریض یا سامنے والا کیسے فیصلہ کرے گا, یا اس کو پتا ہوگا کہ اس میں کوئی حرام اجزاء شامل ہے؟
یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو, ورنہ نہیں.
ٹھیک ہے. نماز کہہ رہے با جماعت پڑھ رہے تھے لیکن امام صاحب نے سلام پھیر دیا, ابھی ہم درود پاک پڑھ رہے تھے, کیا کریں؟
آپ درود پاک پڑھ رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ آپ شروع سے امام صاحب کے ساتھ شامل ہیں, تو اس صورت میں آپ نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دینا ہے. یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ درود پاک کو پورا کریں, دعا پڑھیں, پھر سلام پھیریں, ایسا نہیں. جب التحیات آپ نے مکمل کر لی ہے تو پھر اس صورت میں آپ امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ سلام پھیر سکتے ہیں, بلکہ سلام پھیر دیں گے.
ٹھیک ہے. مزید کال.
میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے, اس زکوٰۃ کے مہینے میں ادا کی جائے یا پورے سال میں 12 مہینوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے دے دی جائے, جو اس کے پاس یا رقم ہے یا کوئی پلاٹ ہے جو فروخت کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں؟
ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। मजीद
मेरा सवाल ये है कि जब हम चार रकात वाली नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज पढ़ते हुए अगर किसी को सर से या गर्दन पे खारिश हो जाती है, खारिश करते हुए उसका चेहरा फिर जाता है किबला से या उसका सीना फिर जाता है किबला से या खड़े खड़े पांव उठा लेता है किसी डर की वजह से कोई मूजी जानवर आ जाए, तो पांव उठा लेने से या सीना फिर जाने से क्या नमाज टूट जाती है? मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
काफी मामलात का इन्होंने एक ही एक जामे सवाल बनाया कि इस तरह की चीज़ें दरपेश हो जाती हैं। बहरहाल इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। पहले ज़कात का ये पूछा है कि इन्होंने कहा ज़कात थोड़ी थोड़ी ये देते रहें या जो इनका महीना है उसका इंतज़ार करें और उसमें ज़कात अदा करें।
जी, ज़कात का महीना इन्होंने कहा तो ज़कात का महीना कोई मखसूस महीना नहीं है। असल ये है कि जब आप पर ज़कात फ़र्ज हो रही है तो वही आपकी ज़कात का महीना है। यानी मिसाल के तौर पर आप पहली दफ़ा जो साहिब निसाब हुए थे वो 12 रजब उल मुरज्जब को हुए थे। आने वाले साल में जो 12 रजब होगी उसी पर आपको ज़कात अदा ये करना होगी, ये आपका साल मुकम्मल हुआ है। तो यहाँ आकर तो आप पर वाजिब हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा कि आपने फौरी तौर पर ज़कात अदा कर देनी है। लेकिन जब आप साहिब निसाब हैं और आप चाहते हैं कि आप एडवांस में ज़कात अदा कर दें या थोड़ी थोड़ी करके पहले से अदा करते रहें तो पहले से आप अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी थोड़ी करके दें या एक साथ दें, लेकिन जब साल पूरा हो गया तो अब इस सूरत में फौरी तौर पर आप पर ज़कात अदा करना ये वाजिब होगा। अब ताखिर नहीं की जा सकती, अब ताखिर करेंगे तो गुनाहगार होंगे।
ठीक है, ये जो दूसरा सवाल था कि अगर खारिज करते हुए या कोई ऐसा मसला हो कि सीना ही फिर गया, पहला चेहरा फिर गया फिर सीना फिर गया, या कोई ऐसा जानवर आ रहा है कि पाँव उठा दिया इन्होंने अपना, तो क्या नमाज के?
देखिए, चेहरा फेरना बिला जरूरत हो तो ये तो मकरूह है, और सीना बिला उजर फिरा और तीन सुबहानल्ला की मकदार फिरा, यानी इतना फिर गया कि काबे की डायरेक्शन से निकल गया, बारी ने 45 की डिग्री
45 डिग्री से बात
बाहर हो गया और तीन सुबहानल्ला की मकदार तक रहा, तो इस सूरत में ये नमाज तोड़ देगा। और जानबूझ के फेरा तो फिर तो फौरन ही नमाज टूट जाएगी। और जहां तक रहा पाँव का उठाना, तो अगर वाकई इस तरह का कोई उजर था कि मसलन कोई चिपकली वगैरह नीचे से गुजरी जिसकी वजह से बंदे ने पाँव ऊपर उठा लिया या कोई और जानवर गुजरा जिसकी वजह से पाँव ऊपर उठाना पड़ा, तो जाहिर है कि उजर की वजह से पाँव का ऊपर उठाना इसमें हर्ज नहीं है। बिला उजर उठाता तो फिर ये देखा जाता है कि इसकी इस अमल की वजह से अमले कसीर का शुबा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ऐसा लगता कि ये नमाज के अंदर नहीं है, दूर से देखने वाला ये समझता तो नमाज टूट जाती, वरना नमाज फिर भी नहीं टूटती।
ठीक है, मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। ये सिब्बी बलोचिस्तान से मंसूर अहमद है, कह रहे हैं कि नमाज के लिए बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं कि जब हम खड़े होते हैं नीयत भी बांधते हैं लेकिन अल्लाहु अकबर ये कहना भूल जाते हैं और नमाज शुरू कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शायद यही तो इन्होंने सवाल किया है, तो मैं मुफ्ती साहब सोच रहा हूँ कि नमाज बाज को जब जमात में भी इमाम के पीछे होते हैं तो इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा तो एक तादाद होगी कि जो इसमें भी बाज औकात वो मिस्टेक कर जाते हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, इसमें ऐसा तो बहुत मुश्किल होता होगा जो आप सूरत हाल बयान कर रहे हैं, साहिल ने जो बयान की है कि नीयत की और अल्लाह अकबर कहना ही भूल गए, तो आम तौर पे भूलते नहीं हैं, होता ये कि आहिस्ता आवाज़ में कह देते हैं, लेकिन बहरहाल अगर कोई अल्लाह अकबर कहना भूल गया या इतनी आवाज़ से उसने कहा कि उसके कान तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची, तो वो नमाज में दाखिल ही नहीं होगा। जहाँ पढ़ना होता है, पढ़ने के लिए इतना ज़रूरी होता है कि कान तक आवाज़ ये पहुँचनी चाहिए, तो जब अल्लाह अकबर ही नहीं कही, नहीं तकबीर तहरीमा ही नहीं कही, तो इस सूरत में तो आप नमाज के अंदर दाखिल ही नहीं हुए। जब नमाज में दाखिल नहीं हुए तो इस सूरत में फिर आपकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। इसी तरह जो लोग इमाम के पीछे अल्लाह अकबर कहना भूल जाते हैं, इसमें भी आमतौर पे भूलते नहीं, अलबत्ता इतना जरूर होता है कि इनकी आवाज इतनी
आवाज नहीं
होती कि कानों तक पहुंचे। तो अगर ऐसा है कि कानों तक आवाज नहीं पहुंचती तो फिर इनकी नमाज भी शुरू नहीं होगी। तकबीर तहरीमा में कम अज कम इतनी आवाज का होना यह जरूरी है कि आपके कानों तक आपकी आवाज ये पहुंच जाए,
ये पहुंचे। और ये जनाजे में भी ऐसा होता है, चार तकबीरें कहनी है, अब चार तकबीरें वो फर्ज हैं, तो मैंने खुद तजर्बा किया कि जिस जनाजे से पहले ये मसला भी बयान कर दें तो आवाज भी थोड़ी सी ब्रॉडली लोगों की आ रही होती है, लेकिन अवर आल लोग यही समझते हैं कि सना पड़ी, दुरुदे पाक, दुआ, ये तो एहतमाम करते हैं, लेकिन तकबीरात भी इमाम के साथ साथ उनको कहनी, क्या कहेंगे?
जाहिर है कि नमाज जनाजा के अंदर दो रुकन है, एक तो क़याम और दूसरा ये चार तकबीरें, और जब ये इसको रुकन कह दिया तो अब इसके लिए जरूरी है कि इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपके कान तक आपकी आवाज पहुंचे। تو لہٰذا جب امام اللہ اکبر کہے نماز جنازہ کے اندر تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اسی طرح آپ کی چار تکبیریں ادا ہوں گی اور قیام میں آپ ویسے ہی موجود ہیں، تو یوں نماز جنازہ آپ کا ادا ہوگا، ورنہ نماز جنازہ آپ کی گویا کہ آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے اس کو،
ہوا ہی نہیں
کہ آپ نے اس کو رکن ہی چھوڑ دیا، رکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں شے ہی نہیں ہوتی، چیز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی، تو بس وہ کھڑا ہونا آپ کا ہو جائے گا اور وہ دعا وغیرہ پڑھنا ہو جائے گا، لیکن نماز جنازہ میں شرکت آپ کی یہ نہیں کہلائے گی،
احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں کی۔ مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں حق مہر دینے کی کیا کوئی جلدی دینا یہ واجب ہوتا ہے یا مرضی ہوتی ہے؟ حق مہر کیا کہتے ہیں؟
حق مہر اگر تو پہلے دینا مقرر کیا ہے کہ ہم فوری طور پر حق مہر دیں گے، تو اس صورت میں بیوی کی مرضی ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو طلب کر سکتی ہے کہ آپ حق مہر ادا کریں، اور اگر اس کے لیے بعد میں دینا مقرر کیا گیا ہے یا کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا تو فوری طور پر اس کا بیوی مطالبہ نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے تو کرے گی، تو اس صورت میں شوہر کو اختیار ہوگا، چاہے تو دے دے چاہے اس وقت نہ دے، بہتر یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں اور حق مہر گویا کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ دینا کوئی ضروری ہے ہی نہیں، حق مہر دینا یہ ضروری ہے، یہ بیوی کا حق ہے، اور اگر بالفرض آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے مال وراثت کا جو حصہ ہے مال وراثت میں سے پہلے بیوی کو حق مہر ادا کیا جائے گا،
کیونکہ
آپ کے اوپر قرض ہے، اور بالفرض بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کو بیوی کے ترکے کے اندر اس کو شامل کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کی تقسیم کاری ہو سکے، تو فوری ادا کر دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بہتر ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر برکتیں بھی ہوتی ہیں، جو مہر کا مال ہوتا ہے، مہر کی جو رقم ہوتی ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، تو اگر ادا کر دیا اس کے بعد بیوی اپنی رضامندی کے ساتھ آپ کو کسی کام وغیرہ کے لیے دیتی ہے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا۔
ٹھیک ہے، اور یہ مانگیں گے کیا دینے کے بعد؟ پھر
اپنی مرضی سے دے دیتی ہے، خود ہی خوشی خوشی دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے۔
سوال ہے، کہتے ہیں کہ 15 دن کی نیت پہلے نہیں تھی اور یوں ہی قصر نماز پڑھتے رہے کسی جگہ مسافر شریف، اور پھر 15 دن سے زیادہ کی نیت ہو گئی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یعنی
اب پچھلے جو نمازیں وہ تو ہو گئیں آپ کی، اب جو آپ رہنا شروع کر رہے ہیں 15 دن کی نیت سے کہ اب آگے 15 دن آپ نے رہنے ہیں، تو اس صورت میں اب آپ پوری نماز پڑھیں گے، ورنہ پچھلی جو نمازیں ہیں وہ آپ کی ہو چکی ہیں،
وہ ہو چکی ہیں۔ اور یہ مزید جو 15 دن کہہ رہے ہیں اس میں پچھلے دن بھی شامل کریں؟
نہیں، پچھلے دن شامل
نئے 15 دن،
15 دن کی نیت کی تو اس صورت میں
نئے 15 دن کو کریں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر جماعت میں امام کے پیچھے 2 رکعت چھوٹ جائے، یعنی 2 امام کے ساتھ پڑھی اور 2 اس کے علاوہ پڑھی، تو وہ تیسری جو علاوہ پڑے گا، امام کے علاوہ پڑے گا تیسری اور چوتھی، کیا اس میں سورت کے ساتھ سورت ملائے گا، یعنی سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔
جی، 2 رکعت امام کے ساتھ بقیہ چھوٹ گئیں، اب سورتوں کے ساتھ پڑھیں گے؟
جی بالکل، یہ ضروری ہے کہ آپ جو آپ نے تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کے اعتبار سے آپ کی ابتدائی رکعتیں ہیں، اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے ثنا نہیں پڑھی تھی تو ثنا سے آپ نے ابتدا کرنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورت آپ نے ملانی ہے، اور دوسری رکعت کی جو آپ نے ابتدا کرنی ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پھر سورت الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورت آپ نے ملانی ہے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔
ٹھیک ہے، مچھلی کا مغز اور سر وغیرہ کھا سکتے ہیں؟
جی، مچھلی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، وہ کھائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے فوائد یہ بہت زیادہ ہوتے ہوں اور اس کو پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں تو خود کھا لیں یا کسی کو کھلا دیں، لیکن یہ کہ اس کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی، شرعاً کھائے بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، کوئی کسی کو ماذا اللہ اس طرح کا جملہ کہے کہ اللہ نے تمہیں بنانا تو بندر تھا لیکن انسان بنا کے کہا کہ دیکھ لیتا ہوں، کیا ہے یہ؟ اتنا سر
کہ تو کفریہ ہی معلوم ہوتا ہے، بالکل واضح کفر لگتا ہے یہ، اس لیے کہ تو اللہ پاک یعنی گویا کہ اللہ پاک کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے کہ وہ بنانا تو بندر تھا لیکن چلو اس کو ایک موقع دیتا ہوں، انسان بنا دیتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کے علم کی نفی ہے سیدھی، کفریہ ہے، توبہ کرنی ہوگی اور تشدد ایمان بھی کرنا ہوگا، اگر نکاح والا ہے تو دوبارہ نکاح بھی کرے گا۔
کتنی بے باکی ہے کہ بعض اوقات آدمی سوچتا نہیں کہ وہ کون سے جملے بول جاتا ہے اور کس کس طرح کے بول جاتا ہے۔
بس یہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان کی احتیاطوں کا ارشاد فرمایا کہ پکڑ کے بھی اشارہ کر کے بھی فرمایا کہ اس کو اس کی حفاظت کے حوالے
اور اس کی ضمانت پر جنت کی جو
جنت کی بشارت بھی دی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بندہ گفتگو کرتا ہے اور جانتا نہیں کہ کیا بول گیا، اور اس کی وجہ سے وہ مشرق و مغرب کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے زیادہ جہنم کے اندر جا کے
اللہ،
اس لیے بولتے ہوئے یہ بہت احتیاط برتنی چاہیے. عام طور پہ یعنی مفتی احمد خنیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 95% جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو یہاں پر بنیادی اعتبار سے ہاتھ اور زبان کا ذکر کیا ہے اور اعضاء کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ ہر چیز سے بچانا ضروری ہے، لیکن ان سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچتی ہیں ہاتھ سے اور زبان سے، تو اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا. اور پہلے زبان کا ذکر کیا کہ زبان سے سب سے زیادہ تکلیفیں دی جاتی ہیں اور سب سے خطرناک تکلیفیں دی جاتی ہیں، تو اس لیے پہلے فرمایا کہ مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان یہ محفوظ رہے.
ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے وہ بھی اسی طرح کا کہ کسی کو بد دعا دینا اور بد دعا بھی برے خاتمے کی دینا کہ تمہارا خاتمہ کفر پر ہو، اس طرح کی بد دعائیں دوسروں کو دینا،
اعوذ باللہ، یعنی یہ تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کسی کو برے خاتمے کا یا کفر پر جو ہے وہ اس کی بد دعا دی جائے. بد دعا ویسے ہی نہیں دینی چاہیے سوائے اس ظالم کے کہ جس کے ظلم کے مٹنے کی امید نہ ہو، اس کافر کے کہ جس کے کفر سے توبہ کرنے کی امید نہ ہو، تو ایسوں کو بد دعا دے دینا موت کی یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو موت کی بد دعا دے دی، ورنہ بہرحال سوئے خاتمہ کی، برے خاتمے کی بد دعا دینا یہ تو بہت ہی برا عمل ہے، بہت ہی برا عمل ہے کہ کسی کو برے خاتمے کی یہ بد دعا دی جائے. ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح آخرت کے اندر تکلیف پہنچے، پہلے سے معاف کر دیا کرتے تھے، اور طرح طرح کے ان کے واقعات موجود ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو قیامت کے دن ان کی وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ ہولناک منظر، ہولناک دن ہوگا، اس میں تو بندے کو اپنی کرنی ہے، اپنی بچانی ہے، چاہے جائے کہ وہ دوسروں کے اوپر اعتراض کرتا پھرے اور دوسروں کے بارے میں سوچتا پھرے، ایسا نہیں، بلکہ اپنی جو ہے وہ بچاؤ کرنا ہے، اور یہی سوچ دوسروں کے لیے رکھنی ہے کہ کاش ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو جہنم کے اندر نہ ڈالا جائے، قیامت کے دن کوئی ہماری وجہ سے تکلیف کے اندر نہ آئے. دوسروں کا بھلا سوچیں گے تو اپنا بھلا ہوگا. اب دنیا کے اندر تو ایسے ہوتے رہتے ہیں معاملات کے، تکلیفیں ایک دوسرے کو پہنچانا، ضرر ایک دوسرے کو پہنچانا، اگرچہ بھی وہ بھی کوئی محمود کام نہیں ہے، لیکن اس میں بسا اوقات گنجائشیں نکل آتی ہیں، اس میں صورتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو قیامت کا معاملہ ہے یہ تو بہت دہشت ناک اور بہت ہی ہولناک معاملہ ہے، خطرناک معاملہ ہے. اس میں تو بندے کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں بھی بچ جاؤں اور مجھ سے متعلق ان تمام افراد بھی محفوظ ہو جائیں.
ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے جھوٹ بولا ہو تو اس کی سزا کیا ہے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسے ہی توبہ کر لے یا جس سے جھوٹ بول رہا ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا.
جی کیا کہیں گے؟
توبہ تو کرنا ہوگی، اور اب اس جھوٹ کو دیکھا جائے گا کہ اس جھوٹ کی وجہ سے سامنے والا ایسے مغالطے کے اندر آیا ہے، ایسے دھوکے کے اندر آیا ہے کہ وہ پریشانی کے اندر ہے، یا آپ نے اس کا کوئی حق تباہ لیا تھا اس کے لیے آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ حقوق کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی. اور وہ شخص ہمیشہ اس بات کو سچ سمجھتا رہا اور آپ نے جھوٹ بولا تھا، تو اس کے سامنے وضاحت تو کرنا ہوگی کہ یہ بات میں نے جھوٹ کہہ دی تھی، سچ یہ ہے، تاکہ وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو.
ٹھیک ہے، یہ کہنے کہ کچھ لوگ جو کرسی پر بیٹھ کے پڑھتے ان کی وجہ سے صف سیدھی نہیں رہتی، کیا حل کریں؟
صف سیدھی اس وجہ سے نہیں رہتی کہ جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ ان میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. حالانکہ جب آپ کو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی اور آپ سجدہ نہیں کر سکتے، جب سجدہ آپ کے اوپر نہ رہا تو اب قیام کرنا بھی آپ پر ضروری نہ رہا، آپ کے لیے افضل اور بہتر یہ کہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، ساری
کرسی پر
بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں. جب کرسی پہ بیٹھیں گے تو خود بخود آپ جو ہے وہ جو کھڑے ہوئے لوگ ہوں گے ان کی سیدھ کے اندر آ جائیں گے. ہوتا یہ کہ جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اس وجہ سے وہ آگے ہو جاتے ہیں،
کچھ آگے نکل جاتے ہیں.
تو اس لیے آپ بیٹھ کر پڑھیں، کرسی میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس صورت میں آپ صف کے بالکل سیدھ کے اندر رہیں گے. اور کوشش یہ کریں کہ اگر صف کے آخر میں آپ کو جگہ ملتی ہے تو آخر میں پڑھیں. ہاں اگر درمیان میں جگہ موجود ہے تو پھر یہ نہیں کہ آپ کونے کے اندر جائیں، پھر بھلے آپ اس کے برابر میں لگا کے بیٹھ جائیں، اور اگر کونے تک صف جا رہی ہے تو پھر آپ کوشش کر کے کونے کے اندر ہی جا کر بیٹھے.
ٹھیک ہے، ایک جگہ یہ بیان کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں تو پھر بھی اس کے آگے نکل جائیں گے نا، بیٹھا تو صف میں پاؤں آگے نکلیں گے،
اب کیا کریں؟
تو میں نے کہا پھر کیا کریں گے، تو کہہ رہے اس کے لیے یہ کریں گے کہ کرسی پچھلی صف میں رکھ دیں اور پاؤں سب کے برابر ہو جائیں، یعنی پچھلی صف بھی ڈسٹرب ہو جائے اور یہ بھی ڈسٹرب ہو جائے، تو کرنا وہی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اولاً یہ بھی بہرحال کرسی رکھنے کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ یہ مسئلہ بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کرسی پر کون نماز پڑھ سکتا ہے. کرسی پر نماز کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، تو مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس رسالے کو آپ حاصل کیجئے، اور مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی یہ باقاعدہ تحریر ہے اور تفصیلی ایک فتویٰ ہے، اور اس میں مختلف کنڈیشنیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ مسئلہ بھی اس میں درج ہے کہ جب مسجد کے اندر کرسی والے افراد ہوں تو وہ کس طرح کرسی اور کہاں رکھیں، کس صف میں رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. آپ بھی پڑھیے، مزید پڑھ کر آگے بھی آپ کسی کو اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں یا تحفے میں آپ دیں، تاکہ سامنے والا بھی اپنی اس معاملے میں اصلاح کر لے. جی مزید سوال.
جی جی مفتی صاحب، سوال ہے، ایک سوال تو یہ کہ ایک تو مجھے بتائیں قضا نماز کا، قضا نماز کس طرح پڑھی جائے؟ ٹھیک ہے کوئی قضا نماز رہ جاتی ہے، یہ ہو گیا. ایک سفر کی نماز کا بتائیں کہ سفر کی نماز کتنے کلومیٹر بعد ہوتی ہے؟
سفر کی نماز اور قضا نماز دونوں کا؟ جی جی حضرت،
قضا نماز کا کوئی الگ سے پڑھنے کا طریقہ کار نہیں ہے. جو فرائض، جو فرض نمازیں اور اسی طرح جو وتر آپ سے چھوٹ گئے ہیں، ان کی قضا اسی انداز میں کی جائے گی جیسے آپ عام روٹین کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. البتہ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ نماز قضا ہیں تو پھر اس صورت میں یہاں پر یہ رعایت دی گئی ہے کہ مثلا آپ جو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اس میں آپ چاہیں تو تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، رکوع سجدے وغیرہ کی تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم یہ آپ نے پڑھ لیا، تو اس صورت میں جو سنت ہے وہ آپ کی ادائیگی اس کی ہو جائے گی. یعنی رعایت اس کے اندر دی گئی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ پڑھ کے سلام پھیر سکتے ہیں. تو یوں رعایتیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان رعایتوں کو فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن اسی صورت میں جبکہ یہ بہت زیادہ آپ کے اوپر قضا نمازیں ہوں. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ان رعایتوں سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ اگر آپ چاہیں کہ نارمل جس روٹین میں پڑھتے ہیں اسی روٹین کے اندر پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اور یہ اچھا کہ آپ نے یہ وضاحت فرما دی. مجھ سے کوئی یہ پوچھنے لگا کہ یہ قضا نماز زیادہ مشکل ہے، عام نماز کی روٹین کے اعتبار سے قضا مشکل ہے. کیا ہوا بھائی، قضا کیسے مشکل ہے؟ بڑے وہ یاد رکھنا پڑتا ہے، ایک دفعہ پڑھنا تھا، اتنی دفعہ پڑھنا تھا، التحیات میں یہاں تک پڑھ کے سلام پھیرنا تھا. تو بھائی وہ رعایت ہے، اگر آپ نہیں عمل کرتے اور پورے پورے پڑھتے ہیں بلکہ کم نمازیں تو اچھا ہے، آپ اسی طرح ان کو مکمل کریں. سفر کی نماز کتنے کلومیٹر سفر کے بعد؟
اپنے شہر سے 92 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے آپ نکلے ہیں، تو اس صورت میں جیسے ہی اپنے شہر سے باہر آپ نکلیں گے، اس کی آبادی اور متصل جو آبادیاں ہیں اس سے باہر ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے فرض نمازیں ہیں ظہر کی چار رکعتیں، عصر کی چار رکعتیں، عشاء کی چار رکعتیں، ان چار رکعتوں کی جگہ دو دو رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہیں. تو یہ شہر کی آبادی سے باہر نکل، متصل بھی اگر کوئی آبادی ہے، ملی ہوئی آبادی ہے، تو اس سے بھی نکل جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے قصر نماز یہ شروع کر دینی ہے، اور اس علاقے تک پہنچنے تک آپ کو یہ قصر نمازیں پڑھنی ہیں. اب وہاں جا کے دیکھا جائے گا کہ جہاں آپ گئے ہیں کہ وہاں آپ 15 دن کے لیے جا رہے ہیں یا 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں. اگر تو 15 دن سے کم کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو اس صورت میں آپ نے جو نماز ہے وہ قصر ہی پڑھنی ہے وہاں پر، جب آپ اپنی پڑھیں گے تو. اور اگر کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو پھر تو پوری نماز ہی آپ نے پڑھنی ہے. اور اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کے لیے وہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں، وہاں 15 دن سے زیادہ کے لیے گئے ہیں یا 15 دن کے لیے گئے ہیں، تو اب اس علاقے میں پہنچ کر آپ نے نمازیں پوری پوری ادا کرنی ہے. یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں ان کو بھی چار چار رکعت ہی آپ نے پڑھنا ہے،
چار چار رکعتیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ دستانے، جرابیں وغیرہ، جرابوں کا مسئلہ تو واضح ہے لیکن دستانوں کے بطور خاص انہوں نے پوچھا، لیکن دونوں ہی بتا دیجئے، کوئی دستانے بھی پہنے ہوئے ہیں، موزے جرابے بھی پہنے ہوئے ہیں، اس میں نماز میں کوئی حرج ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح دستانے، جیسے سردی بہت زیادہ ہے یا جو ہے وہ ایسے علاقے کے اندر ٹھنڈ لگ رہی ہے، کوئی بیماری ہے اس کو، کوئی مسئلہ ہے، تو اگر وہ دستانے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے.
موزے بھی پہنے میں کوئی حرج نہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یا ایک تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے، مسجدوں میں بھی ہم جاتے ہیں تو اپنے موضوع کی کنڈیشن پہ بھی غور کر لینا چاہیے. بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ خود چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اب تھوڑی کچھ ریسٹ دیں, دھو بھی لیا جائے یا اس طرح کے معاملات بھی ہیں. مفتی صاحب آپ کا بھی کچھ ایسا تجربہ یا کوئی ایسی بات آپ کیا کچھ نصیحت فرمائیں گے؟ مسجد میں بعض اوقات آتے ہیں اور شوز میں بند جرابیں موزے بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے.
دیکھیں یہ صرف مسجد کے ساتھ نہیں ہے, مسجد تو ایک اہمیت کی حامل ہے, اس میں تو ویسے ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ صرف موزو وغیرہ کے ساتھ بھی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
بندے کو ویسے ہی ستھرا رہنا چاہیے بالخصوص بو کے حساب سے, کہ بالخصوص گرمیوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ پسینے کی وجہ سے بوسوں کے جسم سے بو اٹھتی ہے, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو خوشبو لگانے کی نیت بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ میں دوسرے مسلمانوں کو اذیت سے بچاؤں گا, تکلیف سے بچاؤں گا. بالخصوص جب مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو یہ جو موضوع والا معاملہ ہے اس میں واقعی ایسا ہوتا ہے, اور بعض لوگ اس کی بالکل بھی احتیاط نہیں برتتے. دھلے ہوئے بھی ہیں تو بندہ جب کافی دیر تک پہن کے رکھتا ہے تو بالخصوص جب جوتوں کے ساتھ پہنا ہوا ہوتا ہے تو ان کے اندر بو ہو جاتی ہے, مہک ہو جاتی ہے, جو بعض اوقات خود کو بھی محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات خود کو محسوس نہیں ہوتی, لیکن جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ تکلیف کا سبب بنتی ہے. تو اس کا اہتمام کریں. اور بعض لوگ تو کچھ اور آگے بڑھتے ہیں, یہ اتار کے پھر وہ آگے صفوں کے اندر رکھ دیتے ہیں, کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا یہ ویسے بھی شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے, اور ویسے بھی جو دنیاوی آداب ہیں اس کے اعتبار سے بھی یہ ضروری ہوتا ہے.
ماشاءاللہ. مدنشان کے ناظرین اس پروگرام میں وقت تو ہمارا بہت تھوڑا ہوتا ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس دوران کئی مسائل جن پہ اوپر ہم گفتگو کریں, آپ خود اندازہ کریں, اس کو ایک کلاس ہی سمجھ لیں, ایک طرح کا سیشن سمجھ لیں کہ ہمیں اس میں شرعی رہنمائی حاصل ہوگی. اور کتنے مسائل آج کے اس پروگرام کی اگر ہم گفتگو کریں بات کریں تو سونا چاندی اس طرح پہننے کے حوالے سے, پہن کر نماز کے حوالے سے, یہاں سے یہ سلسلہ ہم نے آج کا یہ آغاز کیا, شروع کیا, زکوٰۃ کے مسئلے, نماز کے مسئلے, ادویات استعمال کرنے کے حوالے سے, اور بعض مسائل جو کفریات کے حوالے سے بھی وہ ڈسکس کیے گئے. یعنی میں اپنے اس پیپر پہ اگر غور کر رہا ہوں تو تقریباً مفتی صاحب یہ 17 سے 18 سوالات تو یہ نوٹ میں نے کیے ہوئے ہیں, کچھ بیچ میں کراس سوال بھی کیے ہیں, تو کتنا ایک مختصر طریقے سے کیا خیال ہے؟
جی ہاں سر, میں مقصد ہی ہمارا جو دارالافتاء سنت کا ہے, کیونکہ عمومی طور پر یہ جو سلسلہ دیکھتے ہیں وہ علماء کے دیکھنے کی بھی اطلاعات ملتی ہیں
الحمدللہ,
تو الحمدللہ,
بلکہ جب علماء کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس سلسلے کا بڑا تذکرہ
کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اکثریت جو دیکھنے والی ہے عوام کی ہوتی ہے, اور امیر علیہ سنت کی تعلیمات بھی یہی ہے, اور ہمارے جو بزرگ ہیں بڑے وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے عوام کو بیان کرنا ہے تو پھر ہم ادلہ کی طرف, دلائل کی طرف بہت زیادہ نہیں جاتے, بلکہ اصل عوام کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے.